اور ایک سورہ فاتحہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ارشاد ہے مالک دو جہاں کا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امید ہے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو چونکہ یہ موضوع درمیان میں آ گیا تو میں نے چاہا کہ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں مکمل کر دیا جائے، اور چونکہ کل کی جو رات ہوگی وہ انتہائی اہم راتوں میں سے شب اربعین ہے، تو اس میں کچھ خاص متعلق مجھے آپ کی خدمت میں مزید پیش کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ مالک دو جہاں ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فائرہ اور دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے بارگاہ میں جو سچی ہو مخلصانہ. سچی اور مخلصانہ توبہ وہی ہوگی کہ جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو جائے اور اس کے اثرات زندگی پر مرتب ہو جائے. عربی زبان میں توبہ یا توبو کے معنی ہیں پلٹنا، واپس نہ. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو در حقیقت اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ کی طرف پلٹ گیا، اللہ کی طرف پلٹ گیا. تو جب اللہ کی طرف پلٹا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ وہ انسان نہیں ہے کہ جو گناہ میں ملوث تھا، یہ وہ انسان ہے کہ جو تاریکی سے پلٹ کر روشنی کی طرف آ چکا. چونکہ در حقیقت اللہ کی کا راستہ روشنی کا راستہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کا نور اللہ ہے. اور سورہ مبارکہ ابراہیم کی پہلی آیت میں آغاز ہوا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ بنی نوع انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی تک پہنچائیں، تاریکی سے نکال کر نور تک پہنچائیں. تو چونکہ گناہ کا ارتکاب در حقیقت انسان کو اللہ سے دور کر دے، اب جب اس نے سچی توبہ کی، اپنے ماضی پر پشیمان ہوا، گناہ کو ترک کیا اور مستقبل کے لیے عزم کیا کہ میں اسی راستے پر چلوں گا جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، تو در حقیقت اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس توبہ کو اور استغفار کو معمولی چیز مت سمجھنا، مت سمجھنا. سورہ نوح اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ استغفار انسان کی زندگی کی انگنت راہوں کو کھول دیتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی آیا اور اس نے کہا مولا میں مالی مشکلات میں بہت پریشان، کہا جاؤ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا مولا میں امراض کا شکار ہوں، کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، کہا جاؤ استغفار. اور جن لوگوں کے امام نے نصیحت کی تھی استغفار کرو انہی سچے طریقوں سے، ان کو مدعا حاصل ہوا، ان کو مدعا حاصل ہوا. پھر کسی شخص نے، ایک باقاعدہ شخص نے، کیونکہ آپ دیکھیں مشہور فقرہ ہے کہ حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال بھی انسان کی دانش مندی کو واضح کرتا. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، ایک شخص آیا تھا اپنی بیماری کے سلسلے میں، امام نے کہا استغفار کرو، اسے شفا نصیب ہوئی. ایک شخص آیا تھا اپنے مالی مشکلات کے لیے، امام نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، اسے شفا، اسے مالی حالات اس کے اچھے ہو گئے. ایک شخص آیا تھا کہ اولاد نہیں ہے، امام نے کہا کہ استغفار کرو، اسے اولاد نصیب ہو گئی. دیکھیے استغفار کا یہ ڈائریکٹ نتیجہ کیسے؟ تو امام کے خدمت میں حضور مولا یہ آپ نے مختلف لوگوں کو جو الگ الگ مشکلات میں آئے تھے آپ نے ایک ہی علاج بتایا. تو امام نے سورہ مبارکہ نوح کی چند آیتیں پڑھی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اس سے مغفرت طلب کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ کے آسمان سے تمہارے لیے بارش ہونے لگی بھی رحمتوں کی، سعادتوں کی، برکتوں کی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اس میں ایک راز یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے شبی جب آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی کسی گناہ کی بنا پر، جس کے لیے امام نے فرمایا تھا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے میں گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قبولیت سے روک دے. تو جب گناہ نے دعا کو قبولیت سے روکا اور سچی توبہ کی بنا پر انسان گناہ سے نکل آئے، سچی توبہ وہی ہے کہ جو انسان کو گناہ سے نکال دیتی ہے، تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گیا، اندھیرے سے نکل کر نور میں آ گیا، جو اللہ سے دوری تھی اس کے قریب آ گیا. تو جب سچی توبہ کی بنا پر وہ گناہ سے نکل آیا تو وہ جو رکاوٹ اس کے اور دعا کی قبولیت کے درمیان آ گئی تھی وہ رکاوٹ ختم ہو گئی. تو جب رکاوٹ ختم ہو جائے تو انسان سچے دل سے جو مانگے گا مالک عطا کرے گا. اس لیے کہ اس کا احساس ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں قبول، میں تمہاری دعا کو مستجاب کرنے والا ہوں. اور کبھی یہ احساس ہوا کہ یسالونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، ان کی ہر آواز کو سنتا ہوں، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. تو چونکہ گناہ سبب بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے انسان کی دعاؤں کی قبولیت سے، جو دعا مانگے، ورنہ مالک کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، یہ گناہ تھا جو رکاوٹ بنا. اب جب انسان سچی توبہ کر لے گا تو در حقیقت وہ جو رکاوٹ بیچ میں آ گئی تھی وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو مالک سے مانگتا چلا جائے گا، وہ اسے عطا کرتا چلا جائے گا. ہاں یہ شرط ہے کہ توبہ سچی بھی ہو، مخلصانہ بھی. اور آپ یقین مانیں اخلاص انسانی زندگی کا وہ جوہر ہے کہ مالک دو جہاں نے اپنی عبادت کے سلسلے میں فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنا لیکن اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. غور سرمائی میں جو چند معلومات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اخلاص کے حوالے سے، یہ اخلاص اگر نہ ہو تو
تو کار خیر میں سونے کو مٹی بنا دیتا ہے اور عبادت کے لیے زہر بن جاتا ہے. دو معنی بہتر الگ الگ کہیے. اگر اخلاص نہ ہو تو کار خیر میں سونے کو مٹی بنا دیتا ہے لیکن عبادت میں یہ زہر بن جاتا ہے, یعنی کار خیر میں نقصان نہیں پہنچائے گا, ہاں ضائع کر دے گا جیسے سونا تھا آپ کا مٹی ہو, لیکن عبادت میں یہ نقصان دہ ہے جیسے زہر. فرض کیجئے کسی تعمیراتی کوئی فلاحی کام ہو رہا ہے, اس میں لوگوں سے اپیل ہو رہی ہے کہ جناب کو چندہ دیجئے. ایک مزدور نے بھی وہ نوٹس بورڈ پڑھا, دن بھر اس نے مزدوری کی, شام کو جب گھر جانے لگا اس کو 300 روپے مزدوری ملی تھی, اس نے 100 روپیہ گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیا کہ گھر کے لیے آٹا اور دال لیتا جاؤں, اور 200 روپے اس نے خاموشی جا کر اس فلاحی کام میں دے دیا. ان لوگوں نے بھائی تمہارا نام لکھے رسید کا کہ نہیں, نام کی ضرورت ہے, یہ رسید تو میں بنانی ہے, حساب رکھنے کے لیے رسید بنانی ہے, چلے آپ بندے بولا لکھے میرا نام مت لکھے, میں صرف اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں اپنا نام نہیں چاہتا. دوسرے ایک صاحب کرو فر والے ذرا شوشا والے, انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پر ایک چندہ دوں, 10,000 کا چیک لے کے آئے اور اپنے ساتھ ایک فوٹوگرافر بھی لے آئے, اور جناب یہاں کا یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ چیک دے رہے ہیں اور وہ ریسیو کر رہے ہیں اور فوٹو بن رہا, اور اگر ان کے وسائل ہوئے تو انہوں نے اخبار میں اکیلے روز فوٹو بھی دے دیا. توجہ فرمائیے, اس مزدور نے 200 دیا, اس شخص نے صاحب حیثیت نے 10,000 دیا, مگر آپ یقین رکھتے ہیں اس نے جو 200 دیا تھا وہ سونا بن گیا اور اس نے یہ 10,000 دیا وہ مٹی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو 200 دیا تھا صرف اللہ کے خاطر دیا, اور اس نے یہ 10,000 دیا یہ شو بازی کے لیے دیا, فوٹو سیشن کے لیے دیا, لوگوں کو خود پھیلنے کے لیے. ضرورت بولے محمد عالم محمد بھائی اس لیے یقینی بات ہے کہ کار خیر میں اخلاص نہ ہو تو کسی کو قیمت نہیں. 10,000 کی رقم دی ہو, 20,000 کی رقم دی ہو, زیادہ دی ہو, کچھ دیا ہو, پیش نظر چونکہ اللہ نہیں تھا, پیش نظر یہ سیشن تھے, پیش نظر وہ لوگوں کا دکھانا تھا, اخبارات میں دینا تھا اور دنیا پر ظاہر کرنا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں اتنا چند دے سکتا. تو کار خیر میں تو یہ عمل مٹی بن جاتا ہے, نقصان نہیں دے گا, ٹھیک ہے اس نے اتنا پیسہ برباد کیا یا جو اس کا مطلب تھا وہ حاصل ہو گیا, اس کا مقصود یہ تھا کہ میرا نام ہو جائے, نام حاصل ہو گیا, اس انجمن والوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ بہت کار خیر کرنے والے آدمی ہیں, اخبارات میں دیکھ اس نے 1,000 آدمی کا اور مطلع بھی کر دیا, تو جو اس کا مقصد تھا اس کا حاصل ہو گیا, اللہ پیش نظر نہیں تھا تو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں ملے. تو کار خیر میں تو یہ نوعیت ہے کہ اگر انسان اخلاص نہ رکھتا ہو تو وہ اس کا سونا بھی مٹی ہو جائے گا بارگاہ الہی, اس کے لیے کوئی چیز نہیں, مگر عبادت میں اگر ایسا ہو تو یہ زہر ہے, زہر ہے یعنی مہلک ہے, مہلک ہے. فرض کیجئے میں اپنی ہی مثال عرض کروں, ایک روز میں یہاں آیا مسجد میں, ابھی نماز کے وقت میں آدھا گھنٹہ باقی تھا, میں نے سوچا کہ بھائی آج جماعت پڑھنی ہے لیکن ابھی دیر ہے, مسجد خالی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, میں نے کہا اپنی نمازیں میں ماضی کی کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر, میری بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اس میں سے میں کچھ پڑھوں, اب چونکہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا تو اس لیے میں نے فٹافٹ نماز پڑھنا شروع کی. دیکھیں آپ کے پاس نمازیں بڑی فٹافٹ ہوتی ہیں, چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بزرگ شخصیت مسجد میں آئی اور جناب اس نے فٹافٹ نمازیں پڑھنا شروع, بہت فٹافٹ, ابھی اس نے تکبیر کہی تھی, انسان سوچے کہ سورہ پڑھے گا, سورہ پڑھ چکا تھا اور رکو میں گیا, ابھی سوچ رہے کہ رکو میں پہنچا ہوگا تو پتا چلے گا وہ دونوں سجدے تمام کر کے دوبارہ کرو. تو اس قدر تیزی سے اس نماز پڑھی کہ امام نے فرمایا کہ نقر ہے نقر الغورا, یہ سجدے نہیں کر رہا تھا, یہ تو ایسے چونچ مار رہا تھا جیسے کوا زمین پر چونچ مار رہا ہو, کسی چیز کو کھانے کے لیے وہ جیسے چونچ مارتا ہے ایسے مار. اور اس کے بعد کیا فرمایا, فرمایا اگر یہ سب اسی حالت پر مر گیا تو ہماری ملت پر اس کی موت نہیں ہوگی, جس نے اتنی طویل زندگی گزار دی اسے یہ شعور بھی نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں سربریز ہوں. دنیا کی بارگاہوں میں جائے تو سارے ادب و احترام ان کو پیش نظر رکھتے ہیں, لیکن جب رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس کا احساس بھی نہیں کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں, کس کو مخاطب کر رہا ہوں. اس جملے پر پہنچ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر سمجھ لیتا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ ہی سے بدمع کر رہا ہوں, اس جملے کے مفہوم کو سمجھتا تو اس کے دل پر ایک تاثیر ہوا, ایک تاثیر ہوا. تو خیر میں آیا مسجد میں تو چونکہ وقت خالی تھا, لوگ بھی کوئی نہیں تھے, میں نے کہا اپنی کچھ نمازیں پڑھ, اور فٹافٹ پڑھنا شروع کی. جب صبح کے دو رکعت اور ظہر کے چار رکعت اور عصر کی تین چار رکعت, کتنے میں لوگ آنا شروع ہوئے. اب نماز کا وقت قریب آیا تو لوگ آنا شروع ہوئے. مستحب بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے تو لوگ آنا شروع ہو گئے. اب جب میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو اب تو لوگ دیکھیں گے جناب ارے مولانا صاحب ایسی نماز پڑھتے ہیں, اسی کے سر پر نماز پڑھتے ہیں. میں ٹھہر گیا. اب میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا. اب جیسے جیسے لوگ آنے والے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے میرے لہجے میں فرق آتا جا رہا ہے. اب میں بہت اہتمام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آہستہ آہستہ سورے پڑھ رہا ہوں. دوسرا سورہ بھی میں نے بڑی قرآت کے ساتھ پڑھا اور سوچا کہ میں کوئی ایسا نیا سورہ پڑھوں جو لوگ نہیں پڑھتے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مولانا صاحب کو سورے بہت سارے یاد ہیں. اس کے بعد میں رکوع میں گیا تو میں بالکل رکوع میں جو وہی انداز ہے شریعت کا معین کردہ کہ پیٹھ پر قطرہ بھی گرے تو وہ ہلے نہیں, بالکل اسی طرح سے میں رکا اور پھر میں کھڑا ہوا اور سمع اللہ لمن حمیدہ اور پھر احتمام کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کے میں نے سارے سجدے کیے اور تشہد پڑھا اور سلام پھیر کے نماز مکمل کی اور بہت شان سے میں نے اپنی نماز کو مکمل کی. تب ظاہر غور کیے پبلک کے آنے سے پہلے جو میں نماز پڑھ رہا تھا وہ ظاہر بدنما تھی, کسی نماز پڑھ رہی فٹافٹ چل رہی, اور پبلک کے آنے کے بعد جو میں نے پڑھی وہ ظاہر خوش نما ہے, اچھی ہے, دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے, سورے بھی اچھے پڑھے, رکو میں صحیح سے رکے, سجدہ اچھی طرح سے کیا, تشہد بھی صحیح پڑھا ہے, سلام بھی صحیح پڑھا. تو جو نماز میں پبلک کے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا وہ ظاہر بدنما تھی, بدشکل تھی, اور جو نماز میں نے پبلک کے آنے کے بعد پڑھی ہے وہ ظاہر خوش نما ہے, خوبصورت ہے. لیکن یقین مانی, یقین مانی, ہو سکتا ہے کہ جو میں پبلک کے آنے سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا ہو سکتا ہے اس کا مجھے کوئی ثواب مل جائے, اس لیے کہ جیسی بھی تھی اللہ کے لیے تھی. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. وہ بدنما نماز جیسی بھی تھی بہرا اللہ کے لیے, ہو سکتا ہے مجھے کوئی ثواب مل جائے. لیکن یہ جو میں نے نماز بعد میں پڑھی نہ صرف یہ کہ اس پر ثواب نہیں ہوگا بلکہ میری سخت ترین سزا ہو, سخت ترین سزا ہو, معمولی سزا نہیں ہوگی. اور کس بات پر سزا ہوگی؟ میں شر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ یہ مولا صاحب پٹ رہے ہیں, کس بات پر پٹائی ہو رہی ہے, اور بہت سنگین پٹائی ہو رہی ہے. اس لیے پوچھیں بھائی ان بات کی, ان کی کس بات پر اتنی سنگین پٹائی ہو رہی ہے؟ فرشتے لگے ہوئے ہیں دھنائی میں, کوئی گرس دے کے چلا آ رہا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے آ رہا ہے, اور سب اپنی پٹائی میں لگے ہوئے. آپ پوچھیں بھائی یہ ان مولا صاحب نے کیا کیا؟ کہا جائے گا کہ جناب وہ جو اس مسجد میں انہوں نے خوبصورت سی نماز پڑھی تھی اس کے عوض میں پٹائی ہوئی, اس کے عوض میں پٹائی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو میں نے نماز پڑھی وہ بندوں کے لیے پڑھی, ریاکاری کے ساتھ پڑھی, نام و نمود کے ساتھ پڑھی. اور ریاکاری کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سرکار حتمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے اہل بیت طاہرین کا ارشاد الریا الشرک الاصغر, یہ ریاکاری شرک اصغر ہے. شرک اکبر تو یہ ہے کہ بتوں کے آگے سر جھکا دیا اور اپنی انسانیت کی نفی کر دی ہے, لیکن شرک اصغر یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہے اس میں بندوں کو شریک ہے. دو رکعت نماز جو اللہ کے خاطر ہونی چاہیے وہ میں بندوں کے خاطر پڑھوں, چونکہ میں پبلک آ گئی ہے, پبلک آ گئی ہے وہ دیکھیں گے مولانا صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں, تعریف کریں گے جناب مولانا صاحب بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے, واہ واہ واہ, قرآن بھی بہت اچھی تھی, رکوع میں بہت اچھی طرح ٹھہرے تھے, تشہد بہت اچھا پڑھا تھا, سجدے میں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر گئے تھے, دوسری رکعت کے لیے عمدہ طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، استقامت بہت اچھی تھی. اس تعریف کے خاطر میں نے اگر اپنی عبادت میں، اپنی عبادت میں بندوں کو شریک کیا تو میں شرک کے اصغر کا مرتکب ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اور شرک اصغر بھی ظلم عظیم ہے، شرک اکبر تو ہے ظلم عظیم. کبھی غور کیجئے گا کہ قرآن مجید نے شرک کو کیوں ظلم اکبر کہا، ظلم کیوں کہا؟ یہ ریاکاری انسان کی عبادت کے لیے زہر. کار خیر میں ہو تو صرف اجر و ثواب ضائع کر سونا مٹی ہو گیا، لیکن عبادت میں ہو میں وضو اچھا کروں تاکہ لوگ سمجھیں کہ جناب ماشاء بہت اچھا وضو کر. کبھی ٹریننگ کے لیے الگ چیز ہے کہ میں کسی بچے کو سمجھانا چاہتا ہوں تو اس بچے کو سمجھانے کی خاطر جو میں وضو اچھا کر رہا ہوں، تو یہ ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے. لیکن یہاں پر غرض نہیں کہ پبلک یہ دیکھے کہ جناب ماشاء بہت اچھا وضو کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہاں پر آیا نماز سے پہلے اور وضو خانے میں نماز وضو کرنا شروع کیا اور بہت اچھا وضو کیا، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے جناب یہ بڑا اچھا وضو کر، تو میرا یہ وضو بھی باطل ہو جائے گا اور قیامت میں اس پر سزا بھی ہوگی. اسی کے وضو عبادت میں تھے. جس عبادت میں غیر خدا کو شریک کرے گے وہ باطل بھی ہو جائے گی، بھائی سے سزا بھی بن جائے گی. ایک بار مل کے درود پڑھ لیجیے محمد والے. کہ یہ دو رکعت نماز، یہ دو رکعت نماز جو تم اللہ کے خاطر پڑھتے تھے اس کو بھی تم نے دوسرے لگا دیا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. میں چاہوں گا چونکہ دانش مند مجمع میرے سامنے ہے، غور کیجیے گا کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا. اور قرآن کی آیت، قرآن کی آیت ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً ظلم عظیم ہے. حالانکہ مشرک شرک مطلب کیا ہے؟ غیر خدا کے آگے سر جھکانا. ریاکاری شرک اصغر اسی لیے کہ غیر اس میں شریک ہو گیا، جو اللہ کی خاطر عبادت تھی وہ غیر اس میں شریک ہو گیا. اور باقاعدہ شرک یعنی بت پرستی تو ہوتی ہی غیر خدا کے آگے سر جھکانا، اس میں خدا کی کوئی تصور نہیں ہوتی، بتوں کے آگے سر جھکانا. کتنا بدبخت ہے انسان، اپنے ہاتھ سے بت تراشتا ہے اور پھر اس کا اسے خالق مان رہا. اور عجیب بات ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو جہالت ذہنی انسانی میں تھی، آج اس 21ویں صدی میں کروڑوں ہندوؤں کے اندر یہی ذہنیت آج بھی ہے. آپ کبھی چلے جائیے گا ہندوستان میں اور دیوالی کے موقع پر ان کے بتوں کی رینوویشن ہوتی ہے، پھر سے بنائے جاتے ہیں، پھر سے بنائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم بناتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بناتے ہیں، اس کا رنگ روپ بناتے ہیں. کسی کو مرد کی شکل دیتے ہیں تو وہ رام جی بن جاتا ہے، کسی کو عورت کی شکل دیتے ہیں تو وہ سیتا جی بن جاتی ہے، کسی کے انسان بنا کے سونڈ بھی لگا دیتے ہیں تو وہ گنیش جی ہو جاتے ہیں، کسی کو انسان کی شکل میں بنا کے ایک دم بھی بنا دیتے ہیں تو وہ ان کے ہنومان جی ہو جاتے ہیں، کسی کے دو ہاتھ بناتے ہیں، کسی کے چھ ہاتھ بناتے ہیں اور اس کے الگ الگ نام رکھتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یہ جو تم جنہوں اپنا معبود کہتے ہو یہ صرف نام تو ہے جن کی تم نے رکھ لی ہے، کون سی اللہ نے تمہیں دلیل دی کہ اس کے برابر تم انتہا کر لو؟ تب غور کیجیے، کروڑوں بت ہر سال بنتے ہیں دیوالی کے موقع پر، اور اس میں مقرر تاریخ تک وہ رنگ روغن کر کے اور سجا کر بت خانے میں رکھ دیے جاتے. جب تک یہ بنا رہے تھے اس وقت کی اس کو اپنی مخلوق سمجھتے تھے، مخلوق تھا، لیکن جب مندر میں رکھ دیتے ہیں تو اب اسے اپنا خالق مانتے ہیں، اسے معبود مانتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، رزق اس سے مانگتے ہیں، اولاد اس سے مانگتے ہیں، صحت اس سے مانگتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کا حل اس سے مانگتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ اس کو تو میں نے خود بنایا یہ مجھے کیا دے گا. بے عینے جناب نوح کے زمانے میں یہی صورت حال، انبیاء کی اپنی قوموں سے جو بڑی جنگ تھی وہ شرک کے خلاف، اور سمپل مطالبہ کیا تھا؟ تمام انبیاء کا پہلا بنیادی سمپل مطالبہ کیا تھا؟ سمپل اور سادہ بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ دیکھو جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو تمہارا بھی خالق ہے کائنات کا بھی خالق ہے اسی کو خالق مانو۔ کتنی سیدھی سی بات تھی، کتنی منطقی بات تھی کہ جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو۔ یہ بچیاں گڑیا بناتی ہیں، وہ گڑیا بنا کے اگر اس کے آگے سجدہ کرنے لگے تو یہ عقل کے خلاف ہوگا یا عقل کے مطابق ہوگا؟ بھائی تم نے خود بنائے، جب تم نے خود بنایا ہے تو تمہارا بنانے والا کیسے ہو گئی؟ مگر یہ بے عقلی اہل شرک میں صدیوں سے ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے کہ جسے خود بناتے ہیں بعد میں سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے بنایا، یہی میرا کارساز ہے، یہی میرا امیدوں کا مرکز ہے، یہی میری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، میں بیمار پڑوں گا تو یہ شفا دے گا، میری اولاد نہیں ہے تو یہ اولاد دے گا، میں رزق میں پریشان تو مجھے رزق دے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الشرك لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بہت بڑی گمراہی ہے، غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، صاحبان فکر اس لیے عرض کر رہا ہوں، نہیں کہا کہ بہت بڑی گمراہی ہے، یقیناً گمراہی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ یہ نہیں کہ ان الشرك لظلم عظیم، شرک بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ کہا ان الشرك لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس شرک میں انسان ظلم کس کو کرتا ہے؟ ظاہر ہے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو برا نہیں کہا، دنیا میں جب ظلم سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی کے پیسے چرا لیے تو یہ ظلم ہو، کسی کو تھپڑ مار دیا تو یہ ظلم ہے، کسی کے خلاف ناسزا کلمات کر دیے تو یہ ظلم ہے، کسی کی ایپ جوئی بیٹھ کے کر دی تو یہ ظلم ہے، کسی کا کام بن رہا تھا ہم نے بگاڑ دیا تو یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کر دی تو یہ ظلم ہے، ہم تجارت کرتے ہیں ڈنڈی ماری تو یہ ظلم ہے، ناقص چیز فراہم کر دی یہ ظلم ہے، یہ سارے ظلم ہیں۔ تو یہ شرک کرنے والا اس میں سے کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف یہ کرتا ہے کہ بت کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے، سجدہ کر دیتا ہے، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ گمراہی کہہ سکتے ہیں لیکن ظلم کہتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ان الشرك لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے کہتے ہیں اسے ظلم کیوں کہا؟ عزیز آنے ماتا غور کیجئے گا، شرک ہو سکتا ہے دوسروں پر ظلم نہ ہو، لیکن کیا اپنی ذات کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کہ جسے مالک کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا وہ کم ترین مخلوق کے آگے اپنا سر جھکا دے؟ کائنات کی تقسیم کو اگر آپ سامنے رکھیں، سب سے نچلا درجہ جمادات کا ہے جس میں پتھر اور مٹی، اس سے بہتر درجہ نباتات کا ہے جو جس میں پودے ہیں درخت ہیں، اس سے بہتر درجہ حیوانات کا ہے جن میں سارے جانور آ جاتے ہیں، اور ان سے بہتر درجہ انسان کا ہے۔ یہ بہتری جو ہے یہ صلاحیتوں کے تباہ سے، جمادات میں جسم ہے مگر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک پتھر کو 10 برس پہلے آپ نے کہیں رکھ دیا ہو، آج جائیں گے کسی نے ہٹایا ہو تو اسی سائز میں وہیں پر رکھا ہوا مل جائے گا۔ تو جمادات میں جسم ہوتا ہے، پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نباتات میں جسم بھی ہوتا ہے، پڑھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ایک پودا آج آپ نے لگایا، ایک ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، ایک مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، ایک سال کے بعد کچھ اور ہوگا، مگر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حیوانات میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طرح، اور ان سے ایک اضافی صلاحیت ہے چلنے پھرنے کی، تو دوسری میں نہیں۔ اور انسان ان سب سے اشرف کیوں ہے؟ انسان میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح، انسان میں نمو بھی ہے بڑھنے کی طرح، طاقت بھی ہے نباتات کی طرح، انسان میں چلنے پھرنے کی قوت بھی ہے حیوانات کی طرح، اور ان سب سے ماورائے قوت عقل ہے جس کا مرکز اللہ نے سر کو قرار دیا، اور یہی وہ عقل ہے جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، عقل وہ ہے جس کے ذریعے خالق کو پہچانا بھی جاتا ہے، نجات کا راستہ حاصل بھی کیا جاتا ہے۔ تو کائنات میں انسان اشرف ہے اپنی قوت عقل کے بنا، اور عقل کا مرکز دماغ کو رکھا ہے، اسی لیے انسانی اعضا میں یہ سب میرے اعضاء کارآمد ہیں، میری انگلی کارآمد ہے، میرے ہاتھ کارآمد ہے، میرے پیر کارآمد ہے، میرے جسم کا ہر حصہ مالک نے کارآمد بنایا، کوئی چیز اس نے بیکار نہیں بنائی، مگر ظاہر ہے کہ اشرف حصہ سر ہے، اس لیے انسان اپنے پیروں کی قسم نہیں کھائے گا، سر کی قسم کھائے گا، اس لیے سر عظمت رکھتا ہے، اور یہی سر مرکز قرار دیا گیا عقل و دانش کا، یہ جو انسان کی کھوپڑی رکھی گئی ہے، ایک کلو کا وزن رکھا گیا ہے، اور اس میں نئی جدید معلومات کے مطابق اس ایک کلو کے وزن کے اندر 10 ارب سے زیادہ سل کام کر رہا ہے، 10 ارب سے زیادہ سل کام کر رہا ہے، اور یہ سل جو اتنے مختصر ہیں کہ اس ایک کلو کے اندر 10 ارب، 10 ارب، دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، اور ایک انسان کے سر میں جو سل کام کر رہے ہیں وہ 10 ارب، گویا ساری دنیا کے انسانوں کی آبادی کے دوگنی مقدار میں ہر انسان کی کھوپڑی کے اندر سل کام کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا محیر العقول بنانے والا ہے، جس نے ان 10 ارب سیلز کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ہر انسان کے جسم کے اندر ایک نئی سیل رکھ دیے کہ جو ساری زندگی اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ خیر یہ سائنس کے موضوع پر میں آپ کو نہیں رحمت دینا چاہتا، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ عقل کا مرکز دماغ، یہ سر ہے جو انسانی انسان کے اندر سب سے بلند حصہ ہے، وہ سر ہے، اور سر کو مالک دو جہاں نے عقل کا مرکز بنا دیا۔ اب جب کوئی انسان بتوں کے آگے سر جھکاتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے اشرف ترین حصے کو، کائنات میں سب سے اشرف انسان ہے اور انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف اس کا سر، اور کائنات میں سب سے کمتر مخلوق جمادات ہیں، جو مٹی یا پتھر ہے، اور بت جو بنائے جاتے ہیں مٹی یا پتھر سے بنائے جاتے ہیں، تو کائنات میں جو سب سے کمتر مخلوق ہے وہ مٹی یا پتھر ہے، اور کائنات میں جو سب سے اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے اندر جو سب سے اشرف حصہ ہے وہ اس کا سر ہے۔ مشرک بت پرست انسان جب بت کے آگے سر جھکاتا ہے تو در حقیقت کائنات کا جو اشرف انسان ہے وہ اپنے جسم کے سب سے اشرف حصے کو کائنات کی سب سے کمتر مخلوق کے آگے جھکا دیتا ہے اور اپنے وجود کی نفی کر دیتا ہے، تو مالک کے دو جہاں آواز دیتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پر کر رہا ہے، اپنی ذات پر یہ ظلم کر رہا ہے، اور خالق کو بھول کر مقصد حیات سے شناس ہونے کے بجائے زندگی کی راہوں میں گم ہو رہا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ہمارے پیغمبر تک تمام پیغمبروں کی بنیادی جنگ اسی جہالت کے خلاف ہے، اسی جہالت کے خلاف ہے کہ دیکھو جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مان، جو تمہارا بھی خالق ہے کائنات کا بھی خالق ہے اسی کو خالق مان، اور سمجھا جا سکتا ہے کہ ان ہادیان برحق کو کیسے نادان اور کیسے جاہل انسانوں سے واسطہ پڑا جو اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنا خالق مان لیتے ہیں، آج وہ مخلوق ہے کل اس سے اس کا خالق، آج اس کے کارساز یہ ہے کل سے اس کا کارساز یہ ہے، یہ کارساز ہی تو تھے جب تک اس کو بنا رہے تھے، اس کا ہاتھ پیر بنا رہے تھے، اس کا رنگ روغن کر رہے تھے، اس کو مرد یا عورت کی شکل دے رہے تھے، اس کی سونڈ بنا رہے تھے، اس کی دم لگا رہے تھے، اس کے چار ہاتھ بنا رہے تھے، یہ کارساز ہی تو تھے کل تک، یہ اس کے کارساز تھے، جب بتخانے میں رکھ دیا تو اب اس کو اپنا کارساز بنا، یہی جنگ تمام پیغمبروں کی اپنی امتوں سے رہی، اور آپ دیکھیں اس بات کی بنا پر جناب نوح کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ جناب نوح نے سب سے زیادہ امت تک تبلیغ کی ہے کہ 950 برس تک تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ بے عقلی مت کرو، یہ کیسی نادانی کی بات تم کرتے ہو کہ جس کو خود بناتے ہو اس کا اپنا معبود مانتے ہو، جو تمہاری مخلوق اس کو خالق مانتے ہو، یہ بات مت کر۔ اور آپ دیکھیں 950 برس کی تبلیغ کے اثر میں جن لوگوں نے نوح پر ایمان قبول کیا ان کی تعداد ہے 80. مدت تبلیغ 950 برس. بات قبول کرنے والے 80. گویا 10 برس کی محنت میں بھی ایک آدمی باقی مانا، ورنہ کم از کم 95 ہوتے. اگر 10 سال میں بھی ایک آدمی بات مان لیتا تو 95 کی تعداد ہوئی. لیکن سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم ہے کہ 10 برس میں ایک آدمی اس کی بات نہیں مانا. 950 برس مدت تبلیغ، اور اس میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ صرف 80 آدمی، اور باقی لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں کوئی پتھر مارتا ہے. عورتیں جو اپنے گھر کے اندر ہیں وہ گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر لیتی ہیں، جھاڑو لے کر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر لیتی ہیں کہ یہاں سے جب نوح گزریں گے تو ان کے سر پکڑیں گے. بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے پیچھے تالی بجاتے ہوئے چلتے. جیسے آپ نعوذ باللہ آپ دیکھیں کسی علاقے میں کوئی پاگل آ جائے تو سارے بچے اس کے پیچھے شور بجاتے ہوئے چلتے. تو بچوں کو یہ لوگ پیچھے لگا دیتے تھے جناب نوح کے، کہ شور مچاتے چلو تاکہ نوح جو بات کہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے. مائیں اپنے کمسن بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر آتی تھی یا انگلی پکڑ کر آتی تھی، جو بچہ سمجھنے لگے اس کو بتاتی کہ دیکھو یہ آدمی پاگل ہے اس کی بات نہ سننا، تاکہ بچپن سے بات راست ہو جائے کہ یہ کوئی الہی نمائندہ نہیں ہے، یہ اپنے جنون کی بنا پر اپنے دماغ کے نعوذ باللہ خرابی کی بنا پر ایسی بات کہنا. بچپن سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ یہ پاگل ہے اس کی بات مت سنو. کس قدر اذیت ناک زندگی اس انسان کی. اور اسی لیے روایتوں میں اکثر کہ جب جناب نوح گھر پر شام کو واپس آتے تھے تو سارا جسم زخموں سے چور ہو جاتا. لیکن ابھی مظلومیت اور آگے نظر آئے گی آپ کو. انسان کی بیرونی دنیا خراب ہو، گھر کی دنیا اچھی ہو تو جتنی دیر گھر میں ہے سکون سے، لیکن جناب نوح کی مظلومیت پر آپ غور کریں کہ باہر کی دنیا بھی ان کے لیے ظلم و ستم کی دنیا ہے، گھر کے اندر کی دنیا بھی ظلم و ستم کی دنیا ہے. گھر میں بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا بھی مخالف. اس انسان کی مظلومیت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلے تو دنیا پتھر مارے، گھر کے اندر آئے تو بیوی بھی گمراہ بیٹا بھی گمراہ، یہ بھی اذیت پہنچائے وہ بھی اذیت پہنچائے. اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب نوح رات کو جب بستر پر لیٹتے تھے تو جس کروٹ لیٹتے تھے اس طرف کا زخم ان کو اذیت پہنچاتا تھا. کبھی دائیں طرف لیٹتے تھے تو دائیں طرف جو زخم ہے ان سے انتہائی درد محسوس کرتے تھے، پھر بائیں طرف لیٹتے تھے تو اس طرف کے زخم سے انتہائی درد محسوس ہوتا. مگر کیا کہنا اس صابر شاکر انسان کہ جب بھی کوئی زخم اذیت دیتا تھا تو صرف یہ کہتے تھے رب اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون، پالنے والے میری قوم کو ہدایت کر دے یہ کچھ نہیں جانتے، یہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں لیکن یہ اس بنا پر پہنچا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں جانتے. بعض روایتوں میں کہ جناب نوح اتنے زخمی ہو جاتے تھے، اتنے زخمی ہو جاتے تھے اور اس پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی پٹی کرنے والا نہیں، کوئی زخم کو صاف کرنے والا نہیں، کوئی زخم کو دھونے والا نہیں، تو فرشتہ آتا تھا اپنے پروں کو مس کرتا تھا اور اس سے جناب نوح کو شفا ہو جاتی تھی، یہ زخم منتقل ہو جاتے تھے. توجہ فرمائیے گا، آپ کے وقت عزیز سے ذرا حصہ لوں، مگر آپ اندازہ کیجئے تو نوح کی منزل کیا ہے، سرکار سید و شہدائے امام حسین کی منزل کیا ہے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. جناب نوح جب زخموں سے سارا جسم کا زخمی ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اپنے پروں کو مس کرتا ہے جس سے نوح کو شفا مل جاتی ہے، جسم کے زخم دھل جاتے ہیں، دوبارہ پھر صبح نکل کر تبلیغ بھی شروع کرتے ہیں. اور امام حسین کے لیے راوی کیا کہتا ہے، علامہ مجلسی کی روایت ہے جسے ہمارے دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام کی ولادت کے موقع پر فطرت سے دیکھا کہ زمین کی طرف ہزاروں فرشتے ڈالے تو اس نے فرشتوں میں چیز ایک سے پوچھا کہ آج کیا ہو گیا زمین پر کہ تیس بڑی تعداد میں فرشتے جا رہے ہیں. اسے بتایا گیا کہ پیغمبر کو اللہ نے ایک نواسا عطا کیا ہے, اس نواسے کی مبارکباد دینے سب جا رہے ہیں. وہ سجدہ چکے اس وقت پرواز کے قابل نہیں تھا, اڑ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کاش میں بھی پیغمبر کے پاس جا سکتا, میں بھی مبارکباد دے سکتا. ایک فرشتے نے اسے سہارا دیا اور پیغمبر کے پاس لایا, پیغمبر کے پاس لایا کہ اللہ کے رسول یہ فطرت بھی آپ کو بیٹے کی نواسے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا, مگر چونکہ طاقت پرواز نہیں لگتا تھا ہم اس کو سہارا دے کے لائے. امام حسین اس وقت گہوارے میں تھے, پیغمبر نے فرمایا کہ فطرت کو لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کر. فطرت کو حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا اور اس کے اندر طاقت پرواز پیدا ہو, اڑنے لگا. یہ کہتے میں اڑا کہ من مثلی انا عتیق الحسین, میرے جیسا کون ہو سکتا ہے, مجھے تو حسین نے طاقت پرواز ادا کی. اب غور کیجئے گا, جناب نور کا جسم زخمی ہو تو فرشتے کے پروں سے شفا ملتی ہے, پر فرشتہ زخمی ہو تو اسے حسین کے گہوارے سے شفا ملتی ہے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. نور کا جسم زخمی ہو تو فرشتوں سے شفا ملتی, فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے گہوارے سے شفا ملتی. اسی لیے تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری عزاداری کا جو پہلو علم تحریر سے ہم تک پہنچا ہے بنی نو انسان کے لیے قیامت تک باعث شفا اور باعث نجات بننا چلا جائے. کل حسین کا گہوارہ باعث شفا تھا, آج حسین کا تاثیہ باعث شفا ہے, آج حسین کی زری باعث شفا ہے, آج حسین کے نام پر نکلنے والا علم باعث شفا ہے, آج حسین کا تابوت باعث شفا ہے. اس لیے کہ یہ بھی حسین تو اسی طریقے سے منسوب ہے جس طریقے سے ہوتا وہ گہوارہ حسین سے منسوب. اور یہ حسین کی عزاداری زندہ رہے گی, تا زندہ رہے گی, اس لیے کہ اس کی بنیاد ثانی زہرا میں رکھی ہے. اور اس کے لیے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہے, اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہے. تاریخوں میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جب ایک روز حسن حسین دونوں نانا کی خدمت میں آئے, حسب معمول جیسا کہ معمول تھا کہ دونوں شہزادے برابر پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے, مسجد میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوں, بچے آ جاتے تھے, پیغمبر ان کو بٹھا دیتے تھے, کبھی ایک کو پیار کرتے تھے کبھی دوسرے کو پیار کرتے, ہمیشہ کا یہی معمول کہ جب دونوں شہزادے آئے ایک کو دائیں زانو پر بٹھایا, دوسرے کو بائیں زانو پر بٹھایا, کبھی اس کا منہ چوما کبھی اس کا منہ چوما. مگر ایک دن ایسا ہوا کہ جب دونوں شہزادے آئے پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو بٹھایا اور اس کے بعد ایک کا منہ چومنے لگے دوسرے کا گلا چومنے لگے, ایک کا منہ چومتے تھے دوسرے کا گلا چومنے لگے, حسن کے لب چوم رہے تھے حسین کا گلا چوم رہے تھے. حسین نے اپنا منہ بھی بڑھایا تو اس وقت پیغمبر نے آگے بڑھ کے حسین کا گلا چوم. جب دونوں شہزادے مسجد سے گھر گئے تو امام حسین نے جا کر مادر گرامی سے کہا, مادر گرامی ذرا میرا منہ سنیے کوئی بدبو تو نہیں. شہزادی کا دل پریشان ہوا, کہا بیٹا تمہارے منہ سے تو مشک عمر سے بہتر بدبو, تمہارے منہ سے بدبو کا کیا انکار ہو سکتا ہے. کہنے لگے مادر گرامی کوئی سبب ضرور ہے, کوئی سبب ضرور ہے, آج میں اور بھائی حسن ہمیشہ نانا کی خدمت میں جاتے تھے, نانا دونوں کو زانو پر بٹھاتے تھے, دونوں کو برابر سے پیار کرتے تھے, یکساں پیار کیا کرتے تھے, کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, مگر آج جب ہم دونوں بھائی گئے نانا نے اپنے زانو پر بٹھایا مگر بھائی حسن کا تو منہ چومتے تھے میرا گلا چومتے تھے, میں نے بھی اپنا منہ پیش کیا مگر پیغمبر نے آگے بڑھ کے میرا گلا چوم لیا. مادر گرامی کوئی بات ضرور ہے. شہزادی کے دل کو بھی تشویش ہوئی کہ آج میں بابا نے ایسا کیوں کیا, بابا تو دونوں کو ہمیشہ سے برابر پیار کرتے تھے, آج یہ فرق کیوں ہوا کہ ایک کا منہ چومتے ہیں دوسرے کا گلا چومتے ہیں.
شہزادی نے پیغمبر کی آمد کا انتظار کیا، پیغمبر تشریف لائے تو شہزادی نے بابا کی خدمت میں گزارش پیش کی، بابا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ان دونوں بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں، مگر آج چھوٹا بیٹا حسین روتا ہوا ہے، روتا ہوا ہے، اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا ہے کہ میرے منہ سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، اس سوال سے میرا دل پریشان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی اس بات کو نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اب شہزادی کو اور تشویش لاحق ہوئی کہ کوئی ایسی ہی بات ہے جو بابا مجھے بتانا نہیں چاہ رہے۔ جب شہزادی نے اصرار کیا، گھر میں کوئی اور نہیں تھا، صرف امیر المومنین موجود تھے، پر جب شہزادی نے اصرار کیا کہ بابا ضرور بتائیے کون سا ایسا راز، تو پیغمبر نے امیر المومنین سے کہا یا علی ذرا فاطمہ کے بازو تھام لینا، اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں ایک ماں برداشت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا بیٹی تم جانتی ہو کہ میرا کوئی عمل وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا، چونکہ مجھے فرشتوں نے آ کر بتایا کہ میرا ایک بیٹا زہر سے شہید ہوگا، دوسرے کا گلا چوما جائے گا، تو بیٹی جس بچے کو زہر پینا ہے میں نے اس کے لب چومے، جس کا گلا کٹنے والا ہے میں اس کا گلا چوما، تاکہ جس وقت حسن زہر پی رہا ہو دنیا کو معلوم رہے کہ یہ وہی لب ہے جنہیں پیغمبر چوسا کرتے تھے، اور جس وقت حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہو اس وقت بھی دنیا والوں کو یہ بات معلوم رہے کہ یہ گلا وہ ہے جسے پیغمبر چوما کرتے تھے۔ شہزادی بیتاب ہوئی، گریہ و بکا کے ساتھ کہا بابا بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا، یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گے نہ ہوں گا، نہ تم ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوگے۔ تو شہزادی نے بے چین ہو کر پوچھا اے بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ شہزادی کو کتنی تمنا ہے اپنے بیٹے پر گریہ و بکا کی، پوچھا میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جن کے بڑے حسین کے بڑوں کا ماتم کریں گے، جن کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے، جن کے عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اس موقع پر حسین نے مادر گرامی سے پوچھا اے اماں آپ مجھ پر رونے والوں کو کیا عطا کرے گی؟ آخری جملوں کی زحمت ہے، راوی کہتا ہے شہزادی نے حسین کو مخاطب کیا اور کہا بیٹا جب عرش محشر ہوگا پائے عرش کو تھام لوں گی، فریاد کروں گی اے پالنے والے میرے بیٹے کے ماتم داروں کو معاف کر دے، میرے بیٹے کے ماتم داروں کو معاف کر دے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب سیدہ محشر میں آئیں گی تو اہل محشر کے سامنے اعلان ہوگا یا اہل محشر غزو ابصارکم، اے محشر والوں اے میدان حشر میں جمع ہونے والوں ذرا اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، پیغمبر پوچھیں گے اے پالنے والے کیا میں بھی اپنی نگاہیں جھکا لوں؟ ارشاد ہوگا ہاں میرے حبیب تم بھی میری اپنی نگاہ جھکا لو تاکہ میری شہزادی فاطمہ زہرا گزر سکے۔ پیغمبر پوچھیں گے پالنے والے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، مجھے نگاہ جھکانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب آئے گا یقیناً تمہاری بیٹی ہے مگر آج اس انداز سے آ رہی ہے کہ تم برداشت نہ کر سکو گے، اس لیے کہ فاطمہ جب آئیں گی ان کے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا سر ہوگا، پائے عرش کو تھام لے گی، اے پالنے والے میرا حسین بے قصور۔ اے پالنے والے اے پالنے والے میرا حسین بے قصور ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شہر کراچی اور مملکت پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جو طاقتیں دہشت گردی کرتی ہیں ان کی قوتوں کو شل فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما، ہمارے تمام مساجد و بارگاہوں کو، ہماری محفلوں کو ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما، ماتمداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام حاضرین کو فردن فردن ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم